الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ حج کے بہت سارے اعمال ہمارے مکمل ہو گئے. کہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. آج 12ویں ذی الحج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ جو آدمی 12ویں ذی الحج کو کنکری مار کر کے مکہ المکرمہ چلا جائے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی زوال کے بعد کنکری مارنی ہے آج بھی تو زوال کے بعد تینوں شیطان کو کنکری ماری اور جس کو بھی مکہ المکرمہ جانا ہو وہ جا سکتا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دن دیر کرے, کل 13ویں ذی الحج ہے اور 13ویں کی بھی کنکری مار کر کے ایک دن دیر سے مکہ جاوے, یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی تقویٰ کی بات ہے. لمن اتقا, یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہے کہ 13ویں تاریخ کی بھی کنکری ماری جائے. میں حاجی بھائیوں کو, بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں, گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں, تو 13ویں تاریخ کی بھی کنکری ہم مارے تو بہت اچھی بات ہے. خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو کنکری ماری تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی کنکری مارنے کے بعد پھر مینا سے روانہ ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 13 تاریخ کو کنکری ماری ہے. اسی لیے اتباع سنت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ 13ویں تاریخ کی کنکری ماری جائے. اب یہ جو مبارک دن اس وقت چل رہے ہیں, جن لوگوں کا طواف زیارت ابھی تک باقی ہے وہ آج مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت پورا کر لے گئے, یہ ضروری ہے. اگر کسی عورت کو حیض آیا ہے اور حیض کی وجہ سے وہ آج مغرب تک طواف زیارت نہ کر سکے تو جب وہ پاک ہوگی تب وہ جو ہے طواف زیارت کرے گی. باقی مردوں کے لیے آج مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت مکمل ہو جانا ضروری ہے. آج مغرب تک طواف زیارت نہیں ہوا, بعد میں اگر طواف زیارت کیا تو ایک بکرا کاٹنا پڑے گا, ایک دم دینا پڑے گا, اور جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا وہاں تک حج کا رکن پورا نہیں ہوگا. حج کا ایک رکن عرفات ہے اور دوسرا رکن ہے طواف زیارت. اور یہ بھی ہے کہ جب تک طواف زیارت طواف افاضہ ادا نہیں کریں گے وہاں تک بیوی حلال نہیں ہوتی ہے, چاہے پوری زندگی گزر جائے. جب تک حج میں طواف افاضہ طواف زیارت نہ کرے بیوی حلال نہیں ہوگی. یہ بھی شریعت کا قانون ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. اب یہ جو اس وقت مبارک دن چل رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خوب کرو. یہ مینا کے جو ایام ہیں ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر بہت کرنا چاہیے. پہلے جاہلیت کے زمانے میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان ہوا, اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا, تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں مینا میں صرف کنکری مارنی ہے تو جلسے کرتے تھے, بڑے بڑے اسٹیج پروگرام کرتے تھے. چونکہ وہ قبائل خاندانی سسٹم تھا عربوں میں, قریش خاندان الگ ہے, قبیلے حزیل الگ ہے, دوسرے قبیلے تمیم الگ ہے, سب خاندان الگ الگ, تو ہر ایک خاندان کے لوگ جلسہ کرتے تھے, اسٹیج پروگرام اپنے اپنے خاندان کا, قریش والوں کا الگ, تمیم والوں کا الگ, حزیل والوں کا الگ, سب الگ الگ جلسے کرتے تھے. اور جلسوں میں کیا کرتے تھے, اپنے باپ داداؤں کی باتیں بیان کرتے تھے کہ میرا باپ ایسا تھا, میرا دادا ایسا تھا, میرے خاندان میں ایسا تھا, یہ سب باتیں بیان کرتے تھے. خاندان میں شاعر لوگ بہت ہوتے تھے عربوں کے یہاں, عربی شاعر لوگ عربی میں شاعری گاتے تھے اور ان کے خطیب ہوتے تھے, خطبے دیتے تھے, بیان کرتے تھے, اور وہ شاعری میں خطبے میں اپنی فیملی کی فضیلت بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, کہ پہلے جاہلیت میں تم تمہارے باپ داداؤں کی باتیں بیان کرتے تھے, اب رب کی باتیں بیان کرو. عربی میں باپ کو اب کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب باپ باپ مت کرو, رب 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 اللہ اللہ کرو. یہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ بہت ہو گیا تمہارے باپ دادا کی باتیں, تمہارے ریکارڈ تمہارے کارنامے بہت تم نے بول لیے, اب اللہ کی باتیں بولو, اللہ کا ذکر کرو, خوب ذکر کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس لیے ان مینا کے دنوں میں اور حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے. میں آپ سب حضرات کو ایک ذکر بتلاتا ہوں, لا الہ الا اللہ, بس کلمہ طیبہ اتنا کہ لا الہ الا اللہ, سب پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کو اس کلمے کو 70,000 مرتبہ پڑھ لو. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے یہ کلمہ کسی مرحوم کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت کر دیتے ہیں. اب ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کوئی 70,000 مرتبہ پڑھ کے بھیجے کہ نہیں بھیجے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ زمانہ بڑا بے وفائی اور غداری کا زمانہ ہے. وہاں ہمارے یہاں گجرات میں 20-21 سال پہلے بڑا خطرناک دھرتی کمپ آیا تھا کچھ کے اندر, ہزاروں انسان مر گئے تھے. تو اس سے پہلے سے میرا کچھ جانا آنا ہے, وہاں مدرسہ ہے. تو ہم دھرتی کمپ کے 8ویں دن پہنچے تھے, تو ایک بہت بڑا مسلمان بزنس مین جس کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بہت بڑا بزنس, کچھ کا ہینڈ کرافٹ جو ہے یعنی ہاتھ سے کلر کیے ہوئے کپڑے اور چادریں فورن میں جاتی ہے, لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک سوٹ ہوتا ہے لیڈیز کا, اتنے مہنگے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے بزنس مین جن سے میرا پرانا تعلق، وہ صبح میں 9 بجے اپنی دکان میں آئے اور دھرتی کم شروع ہوا، دکان پوری زمین میں چلی گئی اور انتقال کر گئے. اب میں ان کے بچوں کو ملا اور بچوں جوان لڑکوں کی ملاقات کی اور میں نے ان کی تعزیت کی. اس کے بعد میں نے ان کو کہا تمہارے ابا کروڑوں پتی آدمی تھے، آج سے 20-21 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں پتی آدمی تھے لیکن تمہارے ابا نے زندگی بھر حج نہیں پڑھی ہے، اور اس وقت پر حج مشکل سے 1-1.5 لاکھ روپے میں ہوتی تھی. تو کہا تمہیں اپنے ابا مرحوم کی طرف سے 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج بدل پڑھوا لو تاکہ مرحوم کا ایک فریضہ ادا ہو جائے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد صحن میں کھڑے ہو کر کے میں ان کے جوان بچوں کو نصیحت کر رہا تھا، تو بچے میری بات سننے کے بعد کہنے لگے ابا جان باپ نے زندگی میں حج نہیں پڑھی، اب ہم اس کی طرف سے حج بدل نہیں پڑھائیں گے. اس کو پڑھنا تھا تو خود پڑھتا، اللہ نے دولت دی تھی کیوں نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھائیں گے. صاحب مجھے منہ کے اوپر منع کر دیا. آپ اندازہ لگاؤ آج کی اولاد کا یہ حال ہے، ایسی نسل ہے. اس لیے ہم اپنے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ کے یہاں بینک میں جمع کرا دیوے تاکہ اللہ کے یہاں ہماری مغفرت پکی ہو جاوے. اسی لیے میں تمام حاجی بھائیوں کو کہوں گا ابھی مدینہ منورہ جانے کے دن باقی ہے، اتنے دنوں کے اندر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پورا کر لو. کہو انشاءاللہ پڑھیں گے. ہاں یہاں تسبیح ملتی ہے، 1 ریال میں بھی ملتی ہے، 2 ریال میں بھی، جس میں 70,000 بار ہم گن سکتے ہیں. اور آپ تو سب ڈیجیٹل تسبیح کے عادی ہو تو اس میں بھی، اور وہ دانے والے میں بھی وہ 10 اور 7 والا اوپر سے آتا ہے، تو اس کے اندر 70,000 مرتبہ پڑھ لو اور اپنی آخرت کے لیے جمع کرا دو تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہو جائے. بس اتنا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بس 25-50-100 بار پڑھ کے 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ اتنا پڑھ لے 50-100 کے بعد، اس طرح 70,000 مرتبہ پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے بعد ذکر زیادہ ہونا چاہیے، ذکر زیادہ کرو حج کے بعد. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں مینا کے دنوں کے بارے میں دعا بتلائی، اور قرآن میں 2 طرح کے دعا کرنے والوں کو بتلایا کہ 2 طرح کے لوگ دعا کرنے والے ہیں. بعض دعا کرنے والے کیسے؟ امین الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بہت سے لوگ حج میں صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، میرا بزنس، میری دکان، میرا کاروبار، میری کھیتی، میرا بنگلہ، میرا بینک بیلنس، بس پیسے ہی پیسے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں. ادھوری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہم کو دنیا دے دو دنیا دے دو دنیا دے دو، تو یہ ادھوری دعا ہے. اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں. اللہ کہتے کہ ان کو دنیا تو میں دے دوں گا لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹاپ کوالٹی کی دعا کرنے والے کون سے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا. بہت سے دعا کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دو، آخرت میں بھی بھلائی دو، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کر لو. یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، تو یہ دعا یاد کر لو اور اب سے روزانہ یہ دعا کم از کم 3 مرتبہ اللہ کے سامنے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی ہم کو بھلائیاں دے دو, آخرت میں بھی بھلائیاں دے دو, اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کر لو. یہ دعا ہے جو خوب مانگنے کی ہے. آج جب کنکری مارنے کے لیے جائیں گے, کل بھی آپ نے کیا ہی ہوگا, لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, پہلی کنکری مارنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو. یہ دعا مانگنا ثابت ہے. دوسری کنکری مارنے کے بعد بھی دعا کرو, یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. دونوں شیطان کو کنکری پہلے اور دوسرے کو مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جانے کا, کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائڈ پہ کھڑے ہو کر آپ ایک گھنٹہ بھی دعا کرو, کوئی روکے گا نہیں. سائڈ پہ ہو جانے کا, لوگ لمبی لمبی دعا کرتے ہیں, یہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلے شیطان کے بعد بھی دعا کرنا, دوسرے شیطان کے بعد بھی دعا کرنا, اور تیسرے شیطان کے بعد دعا کرنا نہیں ہے, اس کے بعد فوراً نکل جانا ہے. تو اس طریقے سے یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرو, اور یہ دعا پوری زندگی مانگا کرو, ہمیشہ روزانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اور پھر مکہ المکرمہ جانے کے بعد بہت جلدی حرم کے قریب انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے. حرم کے قریب جانے کا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہر نماز حرم میں با جماعت ادا کرو. کہو انشاءاللہ. ہاں, حرم کے قریب جانے کا مطلب کیا کہ ہر نماز با جماعت حرم کے اندر ادا ہونی چاہیے, یہ ہے اس کا مطلب. اور وہ جو سفید رنگ کے پتھر نیچے لگے ہوئے ہیں, کھمبے لگے ہوئے, کھمبے کے اندر والے ایریے میں, جیسے کہ زیادہ تر لوگ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گئے تو پورے صحن میں سفید رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں, اور باہر جو ہے جہاں ہوٹل ہے اپنی, کیا نام, اسکا صفا, وہاں سے 1.5 منٹ چلیں گے تو وہ کھمبے آئیں گے اسٹیل کے, بس وہ حرم کی یعنی مسجد حرام کی حد شروع ہو گئی. تو وہاں وہ جو کھمبے اسٹیل کے لگے ہوئے, وہاں سے اندر داخل ہو جانے کا وہ صحن والا حصہ, کوشش کرو کہ دروازے کے اندر جاؤ, جلدی جاؤ تو اندر جگہ ملے گی. ادھر کنگ فہد والا حصہ, کنگ عبداللہ والا جو گیٹ ہے, وہ گیٹ کے تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کنگ عبداللہ والا گیٹ بھی کھلا رہتا ہے, کنگ فہد والا گیٹ بھی کھلا رہتا ہے, اور اس طرف والے حصے کے اندر آپ جلدی چلے جاؤ گے تو اندر جگہ ملے گی. ورنہ کم سے کم اتنا کر لو, آخری درجہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ جو نیچے سفید رنگ کے پتھر لگے ہیں اور اسٹیل کے کھمبے کی بارڈر بنی ہوئی ہے, بس وہاں تک شامل ہو جاؤ, اور وہاں جا کے جڑو گے تو انشاءاللہ نماز با جماعت کا ثواب مل جائے گا. بہت سے لوگ ہوٹل کے باہر کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. ہوٹل کے باہر کھڑے ہو گئے اور آگے ساری جگہ خالی ہے, یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ کو کم سے کم 1.5 منٹ لگے گی اپنی ہوٹل سے, اس سے زیادہ نہیں لگے گا. 1.5 منٹ میں آپ کم سے کم وہ سفید پتھر والے ایریے میں پہنچ جاؤ گے, اور وہاں جا کر جو جماعت میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ نماز با جماعت کا آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ایسے بھی حرم کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر, اور جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27,00,000 کے برابر ثواب ملے گا. حرم کی جماعت کے ساتھ کتنا ملے گا؟ 27,00,000 کے برابر ثواب ملے گا. اس کی قدر کر لو, بہت بڑا موقع ہے, بڑا ثواب کمانے کا موقع ہے, اس کو جو ہے اس کا ثواب حاصل کر لو. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کپڑے کے ساتھ بھی طواف کرنے جانے دیتے ہیں, کھل گیا. بہت سے حاجیوں نے بتلایا کہ وہ اب محرم تک چالو رہے گا, پہلی محرم تک گزشتہ سال بھی کھلا رہا تھا, تو اس سال بھی اپنے امید یہی کرتے ہیں کہ پہلی محرم تک کھلا ہوا رہے. تو بہت اچھا موقع ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے, 50 طواف کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے, کہ جو آدمی 50 طواف کرے تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کیسا معصوم پاک پوتر ہوتا ہے، ایسا وہ حاجی معصوم اور پاک اور پوتر ہو جائے گا. اسی لیے اب حرم کھلا ہے، کپڑے کے ساتھ اندر نیچے جا سکتے ہیں. تو 50 طواف کی نیت اور ہمت کر لو، کہو انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے. میں آپ کو ٹائم بتلاؤں کہ فجر کی نماز کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آرام کر لو، ناشتہ کر کے حرم میں چلے جاؤ. یہ تقریباً 10 بجے کا جو وقت ہے نا، وہ حج کے دنوں میں بھی مطاف خالی رہتا ہے، یعنی آسانی سے طواف ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت ہے دوپہر میں 2:30 بجے کے بعد، ظہر کے بعد، اور گرمی میں طواف کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بھی سن لو، بارش میں بھی طواف کا ثواب زیادہ، اور گرمی زیادہ جتنی لگے اتنا زیادہ طواف کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. اس لیے یہ 2 وقت جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، حج کے دنوں میں جب بھیڑ ہوتی ہے تب بھی ان 2 وقت میں طواف کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے 50 طواف کی نیت کر لو انشاءاللہ العزیز. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جیسے پاک پوتر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس 50 طواف کرنے والے کو پاک صاف فرما دیں گے. اور ابھی مدینۃ المنورہ جانے کے بعد تو خوب درود پڑھنا ہے وہاں جا کر کے، تو وہاں روزانہ 10,000 مرتبہ، 15,000 مرتبہ. بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم صرف کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، خریداری میں وقت برباد نہ کریں، بلکہ یہاں عبادت اور اعمال کے لیے آئے ہیں، اس کے پیچھے وقت لگاؤ، زیادہ سے زیادہ اس کے پیچھے وقت لگاؤ. دیکھو یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ہر چیز اپنے انڈیا میں ملتی ہے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلح آپ یہاں سے خریدو وہ انڈیا سے ہی آئے ہو، ایسے بھی چانسیز ہے. اسی لیے مسلح بھی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کے گھروں میں مسلح بھی ہے. اب وہ نمازی بنے ایسی دعا کرو، تسبیحات بھی مت لے جاؤ، سب کے گھر میں تسبیحوں کے بھی ڈبے بھرے ہوئے ہیں، اب اس پر وہ اللہ کا ذکر کرے ایسی دعا کرو یہاں رہ کر کے. اور صرف کھجور، صرف کھجور خوب لے جاؤ، بھر بھر کے کھجور، زمزم، کھجور، مدینہ کا فدینہ، مدینہ کی مسواک، یہ برکتی چیز، اسمت سرما جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فضیلت بیان فرمائی. ایک اسمت 10 ریال میں ملے گا، وہ نہیں وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، 100 ریال سے اوپر کا جو ہوتا ہے چھوٹی سی بوتل، وہ اصلی اسمید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمید لگایا کرو، اس سے تمہاری آنکھوں میں روشنی بڑھے گی اور بال تمہارے اچھے اگیں گے. اس لیے یہ اسمید سرما، مدینہ کی مسواک، مدینہ کی کھجوریں، مدینہ کی زمزم، یہ چیزیں لے جانے کی ہے. باقی ساری چیزیں، ایک 2-4 میں ایکسپورٹر کو جانتا ہوں، وہاں انڈیا میں ہی وہ برکھے بنا کر کے یہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں، سورت کے اندر ان کے بڑے بڑے جو ہے دکان ہے، تو بمبئی میں تو اللہ جانے کتنے ہوں گے. اس لیے یہ سب خریداری میں مت پڑو، برکھے نے، مسلح نے، تسبیح نے، یہ سب چیزیں، فل لگیج کھجور زمزم لے جاؤ. اور جو آپ کو ایئر لائن کا جو سامان بتلایا گیا ہے بس اتنا ہی، اس کے اوپر نہیں، ورنہ ایئرپورٹ پر یہ شیطان بدلہ لینے کے لیے آتا ہے، جو کنکری مارتے ہیں نا اس کو، تو وہاں ایئرپورٹ پہ وہ بدلہ لینے آتا ہے. اور میں عام طور پر حاجیوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ جب حاجی ہمارا انڈیا سے چلتا ہے تو ماشاءاللہ بہت عشق محبت میں لبیک 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 پڑھتے ہوئے چلتا ہے، اور یہاں آ کے کہتا ہے البیک 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 البیک، نے واپسی میں کہے گا میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ. یہ چکر میں ہم نہ پڑے، لمیٹڈ جو بتایا جائے کہ ایئر لائن میں اتنا سامان ہے اتنا ہی بھرو، اس سے زیادہ نہیں. اور کھجور زمزم بھرو گے تو بس آرام سے آپ کا سامان ہو جائے گا. لے جانے کی چیز یہ ہے. اور آپ کے رشتہ داروں کو بہترین تحفہ دینا ہو، زندوں کو، مردوں کو، تو ان کی طرف سے نفل عمرہ کرو، نفل طواف کرو ان کی طرف سے، یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ بھائی میرے بیٹے کے لیے ایک طواف کر لوں، میرے مرحوم ابا کے لیے ایک نفل عمرہ کر لوں، یہ تحفہ ہے اصل دینے کا. باقی ساری چیزیں وہاں مل جاتی ہیں، اس کے چکر میں بالکل
مت پڑو.
کبھی اللہ تعالیٰ ہمت دے وے تو جیر رانا چلے جانا اور وہاں سے نفل عمرے کا احرام باندھنا. ایسے عام متن مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں. حجت الوداع کے موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرے کا احرام تنعیم سے باندھا تھا. اس وقت اس کو تنعیم کہتے تھے، اس وقت اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. لیکن ایک جگہ تھوڑی دور ہے، اس کو جیر رانا کہتے ہیں. ٹیکسی والا لے جائے گا. 8 ہجری میں شوال کے مہینے میں جب حنین کی جنگ ہوئی تھی، جس کا لمبا قصہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے، تو غزوہ حنین سے فارغ ہو کر جب غنیمت کا مال جمع ہو گیا تو جیر رانا سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور راتو رات مکہ تشریف لائے اور حضور نے عمرہ فرمایا تھا. تو یہ جیر رانا، اس کو بعض لوگ بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو کبھی کبھی ہمت کر کے ٹیکسی بڑی کر کے احرام باندھ کے جیر رانا چلے جاؤ. پہلے جیر رانا میں بہت چھوٹی مسجد تھی، اب تو ماشاءاللہ عالی شان مسجد ہے، وہاں بھی غسل خانے بن گئے ہیں، وہاں جا کے احرام باندھ کر کے آؤ اور آ کے نفل عمرہ کرو. یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیر رانا سے احرام باندھا ہجرت کے 8ویں سال غزوہ حنین سے فارغ ہو کر کے. تو کبھی وہ عمرہ بھی کر لو. یہ سب کرنے کے کام ہے یہاں رہ کر کے. تو زیادہ سے زیادہ طواف کرو، طواف کی فضیلت زیادہ ہے. عمرے 4 کر لوگے تو بھی کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارک میں 4 عمرے فرمائے، اسی لیے 4 عمرے کر لوگے کافی ہے، 4 سے کم کرو گے تو بھی کافی ہے. طواف زیادہ سے زیادہ کرو، طواف کا ثواب زیادہ ہے، خوب طواف کرو. اور اپنے زندہ رشتہ داروں کے لیے بھی، مرحوم رشتہ داروں کے لیے بھی طواف کرو، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا. میں آپ سب کو کہتا ہوں، بار بار 2-2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے گے، اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے گے، اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے گے. اس کی بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا حج مقبول اور مبرور ہو جاوے. اور دعا یہ بھی کرنے کی کہ عافیت سے مدینہ منورہ کی حاضری بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو مقبول اور مبرور بناوے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرماوے. اس دن میں نے آپ کو بیان میں بتلایا تھا کہ مکہ میں جو قریب لے جائیں گے اسکا صفا، اس کے سامنے والا جو پہاڑ ہے جس کے اوپر کچھ حصے پر کنگ پیلس ہے، باقی کچھ حصہ ابھی کھلا ہوا ہے، یہ پہاڑ پہلے بہت بڑا تھا، 70% توڑ دیا گیا، 30% وہ پہاڑ بچا ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ابو قبیس نام کا ایک آدمی جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کے بعد سب سے پہلے وہ پہاڑ پر رہنے گیا تھا، اس لیے اس پہاڑ کا نام بن گیا جبل ابو قبیس. یہ جبل ابو قبیس وہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کے حج کی اذان دی، جو قرآن میں ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ. تو یہ اذان اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے دی تھی. اور دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ، تفسیری روایت میں ہے کہ اللہ نے یہی بنایا تھا، اس لیے وہاں ہوٹل میں آتے جاتے وہ پہاڑ کو دیکھو کہ یہ پہاڑ ہے جس پر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے حج کی اذان دی تھی، اور ہم نے ماں کے پیٹ میں، باپ کی پیٹھ میں جہاں تھے وہاں لبیک پڑی تھی، اور اس کی برکت سے اللہ نے ہم کو یہ حج عطا فرمایا. اور جو محلہ ہے ہمارا جہاں اسکا صفا ہوٹل ہے، اس محلے کا نام ہے محلہ اجیاد. اس اسٹریٹ کا نام کیا ہے؟ اجیاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو اصلی دیکھا، پوری زندگی میں اصلی جبرائیل امین کو اصلی شکل میں 2 ہی مرتبہ دیکھا، ایک معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے پاس، اور دوسرا اجیاد محلے میں
جس محلے میں اپنا ہوٹل ہے، یہ محلہ ہے اجیاد، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. یہ سب بخاری شریف کی حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو اجیاد میں وہاں آگے جائیں گے تو غار ہیرا آئے گا، جبل نور، وہ انشاءاللہ زیارت میں لے جائیں گے کہ جس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور سب سے پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا، تو وہ غار سے نکل کر کے ماں خدیجہ کے پاس حضور آ رہے تھے اور جبرائیل اصلی صورت میں حضور کو نظر آئے تھے آسمان اور زمین کے بیچ میں، تو حضور بے ہوش ہو گئے تھے. وہ اجیاد کے محلے کا واقعہ ہے. تو جس محلے میں رہنے جا رہے ہیں وہاں کی ہسٹری آپ کو بتلا دی، اجیاد محلے کی، وہیں اپنا ہوٹل ہے. تو یہ مکہ المکرمہ جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسم اللہ نے کھائی. والتین کا مطلب انجیر کی قسم، یہ فکس بہت اچھی چیز ہے، اس کو کھایا کرو، قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. والزیتون، زیتون بھی کھایا کرو، زیتون کے دانے خوب کھاؤ اور اس کا تیل بھی استعمال کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل باڈی پر مالش بھی کرتے تھے، سر میں بھی لگاتے تھے اور روٹی اور زیتون کا تیل کھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے زیتون بھی کھاؤ، زیتون کا تیل بھی استعمال کرو. اللہ نے پیسے دیے ہیں تو دوسرے سارے تیل بند کر دو اور گھر میں پکانے میں بھی زیتون کا تیل ہی استعمال کرو. اور تیسری قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، والتین والزیتون وطور سینین، یہ طور سینا وہاں ہے، ایجپت کے اندر ہے، مصر کے اندر ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. وہ بڑا مبارک پہاڑ ہے، قرآن میں بہت جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، خود اللہ نے قسم کھائی. ماشاءاللہ وہاں بڑا مزہ آتا ہے، اللہ توفیق دے وے تو کبھی وہاں بھی ہو آنا. میں گیا ہوں الحمدللہ، پہاڑ پہ چڑھا بھی ہوں جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک بابرکت جگہ ہے، اللہ نے قسم کھائی قرآن میں. اور چوتھی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، یہ امن والا شہر مکہ المکرمہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی. تو بہت برکت والے شہر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس شہر میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن کس کو اپنا دکھڑا سناؤ. عرفات میں بھی دیکھا کہ حاجی لوگ واٹس ایپ پر باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی عبادت کرنے آئے ہیں، کم سے کم وقت لگاؤ. میں فون اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، اس لیے لیتا ہوں کہ 500 لوگ ٹیلی فون سے مسائل پوچھتے ہیں جو دوسرے گروپوں میں ہیں، حج کمیٹی میں ہیں. میں اسی نیت سے فون لیتا ہوں، ورنہ میں نہ لوں فون یہاں پر. خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، صرف لوگوں کی مسائل کی رہبری کے لیے فون خریدتا ہوں. یہاں اس لیے تھوڑے ہی آئے کہ رات دن واٹس ایپ پہ لگے رہے. اللہ واسطے رحم کرو، بہت پیسے خرچ کر کے آئے ہو، وقت خرچ کر کے آئے ہو، کچھ عبادت کرو، کچھ اعمال کرو. زیادہ وقت عبادت اور اعمال میں لگاؤ، اس کی بہت ضرورت ہے یہاں پر. اللہ ہمیں مکہ کی حاضری کی قدر عطا فرمائے. پھر غار ثور بھی زیارت کرائیں گے. یہ غار ثور وہ ہے جہاں ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مقیم رہے تھے. تو غار ثور بھی ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا 3 دن قیام رہا تھا. صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں جو باہر والا صحن ہے، بہت بڑا صحن ہے، وہاں آگے ایک پیلے رنگ کا مکان ہے، پرانا پیلا کلر، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عربی میں مکتبۃ مکہ المکرمہ. وہ مکان ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے اور جہاں حضور رہتے تھے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. تو صفا مروہ سے جو پیچھے کی طرف باہر نکلتے ہیں، یہ پورا قریش خاندان کا محلہ وہ تھا، قریشیوں کی اسٹریٹ وہ تھی. تو کبھی اس طرف سے آ کر کے حضور کے مکان کی بھی زیارت کر لو، اندر تو جانے نہیں دیں گے ابھی، لیکن باہر سے دیدار کر لو، زیارت کر لو. اور زیارت کرتے کرتے درود شریف پڑھ لو کہ بھئی یہ وہ مکان ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، اور یہ حضور کے پورے خاندان کا محلہ ہے، قریش محلہ. اور یہ بھی بتلا دوں کہ جہاں وہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں وہاں ابو جہل کا مکان تھا. ان لوگوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، ابو جہل کا مکان وہیں پر تھا. اور اس طرف سائٹ والی جگہ پر اوپر ایک کھڑکی ہے دیوال پر، وہاں وہ عورت تھی جو کچرا ڈالتی تھی، کانٹے ڈالتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اس عورت کا مکان وہاں، وہ کھڑکی جو ایک ہے وہاں پر. اور ابھی حج کی بھیڑ بھاڑ بہت ہے، ورنہ میں لے جا کر آپ کو ایک ایک جگہ کی زیارت کرا تھا. یہیں سے آپ لوگ سمجھ لو، وہاں ابھی کیمرہ سسٹم بہت پاورفل ہے، سب کو لے جانا اس وقت پاسبل نہیں ہے. یہیں سے سمجھا دیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے تو بار بار پوچھ لینا. لیکن ساری یہ مبارک ہسٹریکل یادگار جگہیں، اس کو ذہن میں رکھو. اور جہاں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے ہم داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا حصہ ترکی حرم کا ابھی تک باقی ہے، یعنی وہ پرانی اسٹائل کا ہے، وہ نیا لیکن ہے وہ پرانی اسٹائل کا، پیلے پیلے رنگ کے پتھر کا. وہاں تیسرے کھمبے کے پاس حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. حضرت ام ہانی کے مکان میں حضور آرام فرما رہے تھے، اور وہیں سے معراج کی شروعات ہوئی تھی. انہی کے گھر میں آ کر جبرائیل نے حضور کو اٹھایا اور وہاں سے معراج میں لے گئے تھے. تو وہ یادگار مکان ہے. پہلے تو وہ کھمبا تھا، ہم نے شروع کے حج میں دیکھا اور خود سونگا ہے. اللہ کو گواہ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ جس کھمبے سے براق باندھا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں سے خوشبو نکلتی تھی. صدیوں کے بعد بھی خود ہم نے سونگھی ہے وہ خوشبو، جس کھمبے سے براق باندھا گیا تھا. وہ یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف ہم نکلتے ہیں جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس کی اس طرف والے حصے کے اوپر وہ کھمبا موجود تھا. اب تو وہ نہیں ہے، بس وہ جگہ ہے وہاں پر کہ یہاں حضرت ام ہانی کا مکان تھا اور یہاں وہ کھمبا موجود تھا. تو یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ امام صاحب جہاں نماز پڑھاتے ہیں تو امام صاحب کے آگے والی جگہ میں کبھی کھڑا مت ہونا. اور یہ جگہ ہے رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان کی جگہ. اب تو آپ کو کعبہ کے چار کونوں کی تھوڑی بہت پہچان ہو گئی ہوگی. رکن یمانی جو ہے اور رکن حجر اسود، یہ دونوں کے بیچ والی جو دیوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دیوار کی طرف منہ کر کے پوری مکی زندگی میں حضور نے نماز پڑھی. 13 سال مکی زندگی میں اسی دیوار کی طرف حضور نے نماز پڑھی. لیکن آپ لوگ اس کی طرف منہ کر کے کبھی موقع نکال کے نفل پڑھ لینا، فرض مت پڑھنا، کیونکہ اسی دیوار کے پیچھے والے حصے میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور امام کے آگے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. کبھی طواف پورا کرنے میں جلدی ادھر ادھر ہو گئی تو جلدی سے بھاگ کے دوسری سائڈ چلے جانا. یہ دو کے بیچ میں نماز بالکل مت پڑھنا، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں فرض نماز جماعت سے مت پڑھو، الگ سے پڑھو. یا یہ کہ کبھی نماز جماعت سے نہیں ملی حرم کی اور آپ چند ساتھی لوگ جماعت کرو تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لو. تھوڑے دن میں انشاءاللہ حتیم میں بھی جانے دیں گے تو حتیم کے اندر بھی ہو آؤ. یہ حتیم اصل کعبہ ہے، لیکن قریش نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ان کے پاس حلال پیسے کم ہو گئے. قریش کافر تھے لیکن انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ اللہ کا گھر حلال پیسے سے ہی بنائیں گے. تو چندہ کم ہو گیا تو انہوں نے کعبہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لگایا. یہ امت کے لیے رحمت بن گیا کہ حتیم کھلا ہوا رہ گیا، وہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور مجھے کعبہ کے اندر جانا ہے. تو حضور نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا، نے حتیم میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ یہاں نماز پڑھ لو. یہ امت کے لیے رحمت بن گیا کہ یہ حتیم ہی کعبہ ہی ہے. اس لیے جو آدمی یہ فضیلت لینا چاہے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو وہ حتیم میں جا کر کے نماز پڑھ لے گئے. اور حتیم کتنا ہے؟ جتنا اندر جانے اور نکلنے کا راستہ ہے اتنا حصہ حتیم کا ہے. باقی جو ہاف راؤنڈ دیوال ہے یہ پورا حتیم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سد اسماعیل, یعنی ماں حجرہ اور حضرت اسماعیل کا جھونپڑا وہاں تھا اور وہاں حضرت حجرہ اور حضرت اسماعیل رہتے تھے, اور بعض روایتوں میں حضرت حجرہ کی قبر بھی وہیں پر ہے. اس لیے حتیم سمجھ لو اچھی طرح, چھ ہاتھ کعبہ کی دیوار سے, یہ ادھر رکن یمانی, اس کے بالکل پیچھے والی سائٹ میں رکن شامی کہلاتا ہے, اور رکن حجر اسود کے بالکل پیچھے رکن عراقی کہلاتا ہے. یہ کعبہ کے چار کونے کے نام ہیں, رکن حجر اسود, رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی, یہ چار کونے. تو یہ جو رکن شامی کی طرف آپ جاؤ گے, اس طرف والا جو حصہ ہے چھ ہاتھ جتنا, وہ حتیم کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ موقع دے دے جوان لوگ یہ ہمت کرنا کہ بھائی چار پانچ کا گروپ بنا کر ملتزم پر بھی جاؤ. ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبہ کا دروازہ, حجر اسود اور کعبہ کا دروازہ, اس کے بیچ کی جو دیوار ہے چار پانچ فٹ کی, اس کا نام کیا ہے؟ ملتزم. وہ دیوار ڈائریکٹ کال ہوتا ہے اللہ کے یہاں, یعنی وہاں جا کر کے دعا کرو, دیوار سے ہاتھ لگا کر کے, وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایکٹیو بن کے جانا پڑے گا کہ گئے, بھیڑ بھاڑ بہت ہوگی, ہاتھ لگایا اور دعا کرنا شروع کر دیا, اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. حجر اسود پر جانا مشکل ہے, لیکن ملتزم پر تھوڑی کوشش کریں گے تو آسان ہو جائے گا, اور دروازے کی طرف سے جانا تو اور آسانی ہو جائے گی. حجر اسود والی سائڈ سے مت جانا, دروازے کی طرف سے جاؤ تو دھیرے 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 گھنٹہ ایک لگے گا, آنن فانن نہیں ہو جائے گا, لیکن نمبر لگ جائے گا انشاءاللہ ملتزم پر, اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. اور کعبہ کی جو دروازے کی چوکھٹ ہے وہ پکڑ کے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. کسی بھی دیوار کے ساتھ لگ کر, سینہ لگا کر کے دعا کرو, وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور حتیم میں جائیں گے تو اوپر میزاب رحمت ہے. میزاب رحمت مطلب پانی گرنے کا پرنالا, کہ کعبہ کی چھت پر جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے وہ گرنے کا پرنالا ہے, اس کے بالکل نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے, اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. میزاب عربی میں پرنالے کو کہتے ہیں, اور رحمت یعنی جہاں رحمت کا پرنالا ہے. اور حتیم سائڈ والی جو دیوار ہے کعبہ کی, اس دیوار کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں کعبہ کی طرف منہ کر کے آرام فرما رہے تو حضور کا مبارک چہرہ اس طرف آتا ہے, کعبہ کی اس طرف آتا ہے. یہ رکن شامی اور عراقی حتیم والی دیوار والی سائڈ میں, اس لیے اپنے اکابر اور بزرگان دین اس طرف بیٹھنا اور نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ ادھر سے حضور کا رخ انور آتا ہے, اور ادھر ہی مدینہ ہے, اور ادھر ہی ملک شام بھی ہے. تو اس طرف جب بھی موقع ملے اس طرف بیٹھا کرو, یعنی کہ رکن یمانی, رکن شامی اور رکن عراقی کے بیچ والی دیوار, یعنی حتیم کے پیچھے والے حصے میں, اور پیچھے اور پیچھے جہاں بھی جگہ مل جائے اس طرف سے حضور کا چہرہ مبارک آتا ہے. یہ کچھ یہاں کی یادگار چیزیں آپ کو بتلا دی, اور بھی آپ پوچھیں گے ابھی جتنی ذہن میں آئی وہ بتلا دی, انشاءاللہ بتاتے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حج کو مقبول اور مبرور بناوے, اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرماوے. خوب اللہ تعالی کا ذکر کرو, اللہ کی خوب عبادت کرو, اور اللہ تعالی کو راضی کرو, اور خوب دعائیں کرو اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر. غالباً اشراق کا وقت ہو گیا تو اشراق کی نماز ادا کر لو. انشاءاللہ ایک بجے جمعہ کا خطبہ اور نماز ہوگی.